من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر بعظمته جبابرة التعظیم، المتخاضع لکبریائه وطاس المتمردین، المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المبین، بسم الله الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ سخن میں سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ اعراف قرآن مجید کا ساتواں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 179 ہے. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے. لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے. لهم آذان لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانام، وہ جو عقل سے نہ سوچے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، وہ مویشیوں جیسے ہیں. کالانام مویشیوں جیسے ہیں، بل هم اضل، بلکہ مویشیوں کے بدتر ہیں، بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں. بھائی عجیب بات ہے، جانور کہہ کے رک جاتا قرآن، جانور کہہ کے رک جاتا، لیکن قرآن نے فقط جانور نہیں کہا، بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی مویشی، کوئی جانور اپنے تھان سے بھٹک جائے، اپنی منزل سے بھٹک جائے، بس دن بھر مختلف چراگاہوں میں پھرتا رہے، لیکن شام ڈھلے اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے، بس زندگی کی شام ڈھل جائے اور انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں آئے، وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں؟ دیکھنے کا کام لو، کان ہے، کان سے سننے کا کام لو، عقل ہے، عقل سے سوچنے کا کام لو. بھائی عقل کے علاوہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان میں، دیکھے، سنے، چکھے، سونگے، مس کرے. آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. کان نہیں سنتے، عقل سنتی ہے. بھائی ذرا کان کو ہٹا لو، کان کو ہٹا لو اور پھر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، آنکھوں کے بغیر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاتھوں کو ہٹا دو، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں. تو جب تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا لیا وسیلہ ہے دیکھنے کا، عقل دیکھتی ہے، کان وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے، ناک وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے۔ بھائی اگر کان میں خرابی ہو تو عقل سن نہیں سکتی، اگر آنکھوں میں خرابی ہو عقل دیکھ نہیں سکتی، اگر ذائقے کی پہچان نہ ہو زبان کو تو عقل چکھ نہیں سکتی، اگر ہاتھوں میں خرابی آ جائے تو عقل چھو نہیں سکتی۔ تو اب عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وسیلے بے عیب ہو۔ تمہاری عقل کا تقاضا ہے، تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہے وہ وسیلے بے عیب ہو۔ تو اب اللہ اگر اپنے وسیلے بنائے، تم نے وسیلے کے سلسلے میں کہنا چاہ رہا ہوں، خالق اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے۔ یہ ہم کون ہیں جو اس پر واجب اور لازم کرتے ہیں کسی چیز کو؟ تو بات یہ ہے کہ سورہ بنائل میں آواز دی، ان علینا للہدا و ان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہدایت کرے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو قبول کرو۔ وہ اگر آ کے ہدایت کرے تو خدا خدا نہ رہے، تم اگر جا کے ہدایت رہو تو تم نہ رہو۔ اس لیے درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے، ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے بندوں کو دے دے۔ تو جو ادھر سے لے گا اس کا قریب ہونا ضروری ہے، جو ادھر سے لے گا اس کا خالص سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ہدا دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں، پھر توجہ رہے۔ تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویے نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بچے سمجھ لیا۔ میں اپنے سننے والوں کو اس میں مرحلہ فری پر روکوں گا نہیں، پر حصے پانچ۔ لیکن پروردگار نے دو حصوں کا تذکرہ کیا، آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں غور نہیں کرتے۔ آنکھیں ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو صحیح کام کر رہے ہو اور پھر انسان نہ سنے، آنکھیں ہو صحیح دیکھ رہی ہو اور پھر انسان نہ دیکھے؟ لیکن اللہ کا اعتراض یہی ہے کہ آنکھ رکھ کے دیکھو، کان رکھ کے سنو، تم نہ دیکھ رہے ہو نہ سن رہے ہو۔ بھائی یہی وہ مرحلہ فکر ہے، جہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا تو اللہ کا اعتراض کیا ہے قرآن میں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، عقل ہے غور نہیں کرتے۔ تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو۔ یہی سبب ہے سماعت بصارت، اسے پاس ہیں۔ لیکن پروردگار نے دو کا تذکرہ خضوع کے ساتھ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعت کان بصارت آنکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا الا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا، امتحان کے لیے خلق کیا، اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی، بصارت دے دی، اور فوراً بعد کا الا ہدیناه السمیع، اور پھر ہم نے ہدایت کر دی۔ تو جہاں سماعت و بصارت ہوگی وہاں ہدایت ہے۔ یہ سورہ حالات، اور اب سورہ نحل میں آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ پورے محل نے کہا کہ ایک نہیں تھا, آئے ہو تو جائے جائے, آئے ہو تو جائے جائے. اور ایک گرا آواز بھی کھولے کر انسان نہیں تھا, انسان جب دنیا میں آیا کمزور تھا. تو دکھ لے کے آئے ہو, ماں کے پیٹ سے دو عیب لے کے آئے ہو, ایک عیب کمزوری کا, ایک عیب جہالت کا. اب آنے کے بعد تم نے دس گاہوں میں دس حاصل کیے اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی, کتنے جاہل سے جب ماں کے پیٹ سے آئے اور اب کتنے عالم ہو, ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر ایجاد کر لیا, روبوٹ ایجاد کر لیا, جاہل سے دنیا میں آ کے عالم بن گئے. تو چلے تھے جہالت سے, آئے تو قسم علم کیا عالم بن گئے, چلے تھے کمزوری سے اور جب دنیا میں آئے تو اتنی طاقت حاصل کی کہ زمان و مکان اب بیماری ہو کر رہ گئے. مریخ کے پیچھے تمہاری سواریاں پہنچ گئیں, چاند پر تمہارے قدم اتر گئے, شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا, تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چیک کر رہے ہیں. تو کتنی طاقت حاصل کر لی بھائی, جہالت سے چلے عالم بن گئے, کمزوری سے چلے طاقتور ہو گئے. تم جاہل سے عالم بن گئے, تم کمزور سے طاقتور بن گئے. اب جو چلا ہی ہو علم سے, جو چلا ہی ہو علم سے اور جو چلا ہی ہو طاقت سے, اس کے علم کا سوال کیا ہوگا, اس کی طاقت کا سوال کیا ہوگا. تو میرا جملہ یاد رکھنا, تمہیں حق ہے پوچھ لے گا کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا ہے. ہم سب تو جہالت سے چلیں گے, ہم سب تو نا طاقتی اور کمزوری سے چلیں. وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا, اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد سے قرآن نہ پڑھتا. اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد نے قرآن نہ پڑھتا, اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اندر کو دوڑا کر سکتا. عجیب عجیب مرحلے فکر ہے, اور اس مرحلے پر پھر ایک آئے سماج کرتے جائے. واللہ اخرجکم من بطول امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. اللہ نے تمہیں کان دیے, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, والافئدہ اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے, یعنی عقل دی, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کی بارگاہ میں حدیث تشکر پیش کر سکو. تو سماعت, بصارت, تین ہی ذریعے ہیں علم کے, ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو, کان سے سن کے علم حاضر کرو, آنکھوں سے غور کر کے علم کو حاضر کرو, دل و دماغ سے غور کرو, آنکھوں سے دیکھو, کانوں سے سنو, علم کے تین ہی ذریعے. اور اب قیامت میں سوال بھی انہیں تینوں سے ہوگا. پورے بنی اسرائیل, پورے بنی اسرائیل, سترہواں سورہ قرآن مجید کا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے, ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے, ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے. بھائی رک جاؤ, آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے, کانوں کو آمادہ رکھو جواب دینے کے لیے, دل کو تیار کرو جواب دینے کے لیے. آنکھوں سے پوچھا جائے گا, کان سے پوچھا جائے گا, دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے. اب تین روایتیں ہدیہ کروں گا, اور وہ تینوں روایتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس القرآن میں
اور شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رابع المقدس میں جو روایتیں نقل کی ان روایتوں کو حدیہ کر رہا ہوں. آپ سے پوچھا جائے گا, کان سے پوچھا جائے گا, دل سے سوال کیا جائے گا. میرے نبی نے کہا ان نظر ویلا مجھے علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ سے اور بھی سوال ہوں گے لیکن یہ سوال تو سامنے ہے نا, ان نظر ویلا مجھے علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ سے پوچھا جائے گا دیکھا تھا یا نہیں, اور اب کان کے لیے کہا ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت ہے. سوال تو دل سے بھی ہوگا, اسی لیے میرے نبی نے آواز دی حب و علی کی عبادت, دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. چلو کرنامہ کلام کی آیت کی طرف, ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے. بھائی ایک تصور ہے اسلام کا اور ایک تصور ہے اس دنیا کا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ گفتگو اس مقام سے آگے بڑھ سکتی ہے. کیا تصور ہے آج کا فلسفہ, آج کا ادب, آج کی عمرانی علوم, یہ سب کہہ رہے ہیں وہی بات جو قرآن نے دہرا دی. قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. یہ مشرک کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں, ہمیں اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کو دیکھنا نہیں ہے, ہلاکت ہے, فنا ہے. ایک آیت آواز دی, اذا زللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. یہ منکر کہتا ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پہ ہے. سورہ یاسین میں آواز دی, ذرا بدلنا مثلا ونفی خلقہ وقال من یحیی الارض وهی رمیم. ہم پر اعتراض کرتا ہے یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی سڑی ہوئی گلی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. اپنی خلقت کو بھول گیا, کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. تو اب ایک تصور دنیا داری کا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں. اور ایک تصور قرآن مجید کا, قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت. آج کے فلسفے نے کہا بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ تمہارے ادیب ادب پروڈیوس کر رہے ہیں جیو دنیا کے لیے. بس سارا فلسفہ, سارا ادب, ساری عمرانی حقیقتیں اس بات پر مصر ہے کہ جیو دنیا کے لیے, اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے جیو گے نتیجہ جہنم ہے, اور اگر آخرت کے لیے جیو گے نتیجہ جنت ہے. جب تک یہ سوچے رہو گے کہ جیو دنیا کے لیے, اس وقت تک معاشرے میں امن نہیں ہوگا. امن نتیجہ ہے آخرت کا. اگر خوف خدا ہوگا تو امن ہوگا, اس طرح منافق معاشرے میں ہو زبان سے امن کی بات کرتے ہو, ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہو, یہ تخریب کار معاشرہ, یہ دہشت گرد معاشرہ, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, یہ بد امنی کا شکار معاشرہ, یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا معاشرہ فقط اس لیے ہے کہ تم ابھی تک پیغام امن کو سمجھ نہیں پائے. بھائی سننا دو لفظ ہیں, ایمان اسلام. ایمان نکلا ہے امن سے, اسلام نکلا ہے سلم سے, اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا, دوسرے کو امن سے رہنے دینا. اسلام نکلا ہے سلم سے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا, قرآن کی آواز, اے ایمان لانے والوں امن کے دائرے میں آ جاؤ. تو آپ جو امن کے دائرے میں نہ آئے اس کا ایمان مشکوک ہے یا نہیں؟
یہ پھڑکے ہوئے دبتے ہوئے گھوڑوں جیسا معاشرہ, عجیب مسئلہ فکر ہے.
یہ طاقت کا غیر متبادل ہونا, بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو. جب تک طاقت کے ساتھ سب سے نفس نہیں ہوگا معاشرے میں امن نہیں آئے گا. بتلاؤ کہ کیسی طاقت, طاقت ایسی کہ امن کو خندق میں بٹھا دیا اور کنٹرول ایسا جو اتر کے آ گیا.
اب اس معاشرے کو سدھارنے کا
کل ایک ہے بھائی, اور وہ ہر سورہ جمعہ نے دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو سب ہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی
بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
ہم نے محمد کو بھیجا تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے.
تو اپنے جملے کو یاد رکھے نا, سورہ جمعہ کی دوسری آیت, وہ تلاوت کرنے والا, وہ
تلاوت کرنے والا تم تلاوت سننے والے, وہ تزکیہ کرنے والا تم تزکیہ کروانے والے, وہ تعلیم کتاب دینے والا تم تعلیم کتاب دینے والے, وہ تعلیم حکمت دینے والا تم تعلیم حکمت لینے والے, نہ وہ تم جیسا ہے تم اس جیسے. اپنے نبی کو پہچانو.
عجیب بات ہے, کیا عجیب ماحول ہے جس میں آخری نبی کو بھیجا گیا. نازک مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں.
میرا نبی,
اس نے بت پرستوں سے کہا بت پرستی بند, جانور پرستوں سے کہا جانور پرستی بند,
ستارہ پرستوں سے کہا ستارہ پرستی بند, سود خانوں سے کہا سود حرام, جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام, غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام, سارا مجمع خاموش ہے اور میرا نبی کہہ رہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام, اور کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ محمد آج ہمیں منع کر رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے.
کسی مشرک کی یہ ہمت نہ ہوئی,
کسی مشرک کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ سارے مسلمانوں کے اصول
تم ان چیزوں کو منع کر رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے.
تو پوری شریعت محمد سند ہے آبائے نبی کے مسلمان ہونے کی.
سمجھے, یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں,
اس کی پناہ میں آ جاؤ,
امن بھی ملے گا, آخرت بھی ملے گی,
پھل لگے گا. پورے آرام آمنو دہی وہ افزرو ہو وہ نسرو ہو اب دور اللہ ان دن ہمارا ہوں
اولا امول مفلح,
وہ جو میرے محمد پہ ایمان لائے,
جو میرے محمد کی عزت کریں,
جو میرے محمد کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو محمد کے ساتھ آیا ہے. اولائکا ہم المفلحون. قیامت میں آخرت میں کامیاب ہونے والا وہی ہے جو میرے محمد کے پیچھے چلے. عجیب بات ہے کامیاب وہ ہوگا جو میرے آخری نبی کے پیچھے چلے, محمد کے پیچھے چلے وہ کامیاب ہوگا. عجیب بات ہے نا, یعنی کمال ہے. واپس چلو پھر قرآن کی طرف, پورے حجرات 49 سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہل فاتکم لباد ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. عجیب مرحلے فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اے ایمان لانے والوں, خدا سے اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, تقوی اختیار کرو. اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس نبی کی آواز پر اپنی آواز سے بلند کرنا, میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول. اور دیکھو کجہرے بعد تم نے بازن, ویسے میرے نبی کو نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو. بڑا بڑا پالیسی لیکن جملہ ہے. ولا تجہروا له بالقول کجہرے بعدکم لبازن, ویسے نہ پکارو میرے نبی کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اگر تم میرے رسول سے آگے ہوتے, اگر تم نے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر لیا, اگر تم نے ویسے پکار لیا جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو, تو جانتے ہو کیا کروں گا. قرآن اللہ کا کلام, انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری پڑی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا, ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی. بھائی عجیب کیوں, اگر محمد کی توہین کی, اگر محمد کے پیچھے نہ چلے, اگر میرے آخری نبی کی عزت نہیں کی, تو ساری عبادتیں ضائع کر دوں گا. عبادت ہوتی ہے قربت اللہ. بات واضح ہو رہی ہے, یعنی سجدہ کرنا ہے اللہ کو, راضی کرنا ہے محمد کو. اب میں مجبور ہو گیا اس مرحلے سے بھی مقام ختم نبوت کو واضح کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سجدنا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من متر. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, ٹوٹ جائیں. یہ کوسنے کون دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. تب تک جگہ آبی لابی بتاپ, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب ہلاک ہو جائے. عجیب مسئلہ فکر ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کے کام نہ آئے, اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. جسلا نارن ذات الحق ہمن قریب, ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں کسے پھینکے گا؟ ابو لہب کو. ٹھیک ہے نا, ابو لہب نے کیا کیا جو دونوں ہاتھوں پہ الزام آ گیا؟ تو دونوں ہاتھوں سے پیغمبر کی پیڑیوں پر سنباری کیا کرتا تھا, اور پتھروں سے پیغمبر کی پیڑیوں کو زخمی کرتا تھا. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ابو لہب کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں پھینک دیں گے. سمجھ میں آیا بول حبیت؟ سمجھ میں آئی؟ خدا کو مانو, محمد سے دشمنی کرو. بول حبیت اگر سمجھ میں آ گئی تو میں اسی مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا کہ ابو لہب دین عبد المطلب پہ تھا, بت پرست نہیں تھا, توحید پرست تھا. حضرت عبد المطلب کے دین پہ تھا, تو خدا کا دشمن نہیں ہے, رسول کا دشمن. اسی پارے میں, تیسرے پارے میں اس سورہ لہب, اور اسی میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول یا ایھا الکافرون,
حبیب
کافروں سے بات کر لے. کافر کون ہے؟ خدا کے دشمن.
کافر ہے خدا کا دشمن.
حبیب تو بات کر.
ابو لہب ہے تیرا دشمن. حبیب میں بات کروں گا. تو معاہدہ ہے خدا اور رسول میں کہ خدا کے دشمن سے محمد مقابلہ کرے، محمد کے دشمن سے خدا مقابلہ کرے.
اس مرحلے فکر پر سگا چچا ہے، سگا رشتے دار ہے، اگر اسلام سے دور ہو جائے، بہت سمجھ رہے، اگر اسلام سے دور ہو جائے تو تبت جگہ ابھی لابی وطب، اور اگر روم کا سہیب ہو، فارس کا سلمان ہو اور اسلام کے قریب آ جائے تو ملنا ہے میری قوموں میں اور قبیلوں میں آنا دلیل نہیں ہے کہ تم بڑے قبیلے کا ہو اس لیے باعزت ہو، وہ چھوٹے قبیلے کا ہے اس لیے کمتر ہے. نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہی ہے اللہ کی نگاہ میں جو بہترین صاحب تقویٰ ہو. باتیں باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں کہ بھائی جب بات آ گئی ہے تو اب یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. اسلام میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
اسی طرح اسلام میں رنگ کی اہمیت نہیں ہے. سارے گورے اپنے گھروں میں سو رہے ہو اور کالا بلا نظام دے.
مجھے نہیں ملا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ یہ کالا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کے پسینے سے بو آتی ہے، اس کی سین اور شین رسول کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اسے ہٹا کر ہم میں سے کسی کو معین کر دیں.
کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا.
وہ مزاج شناسان رسالت کا مجمع،
وہ مجمع جان رہا تھا کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی، تو جسے گلدستے پہ کھڑا کرے اسے امت اتار نہ سکے، تو اب جسے غدیر کے ممبر پر بٹھلا کے چلا جائے.
کوئی اہمیت نہیں
اسلام میں، نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح
اسلام میں یہ جملہ یاد رکھنا، اور یہ جملہ اسلامی لے کے یاد رکھو، اسلام میں پیشے کمتر اور برتر نہیں ہے. زراعت سے رزق حاصل کرو، صنعت سے رزق حاصل کرو،
تجارت سے رزق
حاصل کرو، محنت کرو، محنت سے رزق حاصل کرو. تمہارے معاشرے میں کسان بڑا حقیر ہے نا، جاؤ دیکھنا سورہ واقعہ میں،
انتم تزرعون
ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم نہیں کرتے، ہم کھیتی کرتے ہیں. اور اب صنعت کی اہمیت بتائی،
علمناہ صنعتا نبوسا لکم،
ہم نے داؤد کو زیرہ سازی کی صنعت سکھلا دی.
تنا سکھلانے والا اللہ، تنا سیکھنے والا نبی.
تو زراعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے، صنعت کو اللہ نے نسبت دی اپنی ذات سے، تجارت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
اللہ نے مومنوں سے جان و مال لے کر جنت دے دی.
رک جانا، ابھی میں محنت تک نہیں آیا اور محنت تک جاؤں گا.
زراعت صنعت
تجارت، اگر ان تینوں کو ایک ذات میں دیکھنا ہے تو یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہوئے دیکھنا. اگر صنعت کی اہمیت سمجھنی ہے تو میرے نبی کی جوتی کو تانتے ہوئے دیکھنا.
اور اگر تجارت کی اہمیت سمجھتی ہے
تبلیغ ہمیں تمار کی دکان پر بیٹھ کر پھرنے کو بیچنا دیکھنا
بھائی عجیب بات ہے. زراعت کی اہمیت علی نے سمجھائی جاگتے ہوئے.
جاگ رہے تھے نا جب تو پانی دیا یہودی کے باغ کو.
جوتی تاکنے کی صنعت علی نے کی جاگتے ہوئے, اور تجارت دونوں کیفیتوں میں تھی. اگر جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میسم کی دکان پہ دیکھ رہا, اور اگر سوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو نبی کے بستر پر. تجارت
اللہ نے کہا ہم تجارت کرتے ہیں.
صنعت
قرآن میں ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ ہم نے صنعت سکھلائی تھا.
زراعت
پورے واقعہ میں آوازی زراعت ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب چوتھا اور آخری فیکٹر محنت. محنت وہ کر نہیں سکتا, وہ محنت کر نہیں سکتا, اس لیے کہ محنت تقاضا ہے جسم کا. محنت تقاضا ہے,
تقاضا ہے جسم کا.
اور وہ جو ایک کلمہ کن سے پوری کائنات کو بنا دے, اس سے تو محنت کی کوئی توقع نہیں ہے نا, ممکن ہی نہیں ہے. محنت
ذات واجب میں محنت کا کوئی تصور نہیں ہے.
تو اب کیسے پتا چلے کہ محنت کی اہمیت کیا ہے؟ تو بس ایک آیت سننا,
اور اب مجھے اجازت دے دینا جناب مریم سے نہیں.
ایک نخلستان میں آئی, نخلستان میں آئی,
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.
جب پیدا ہوئے تو اب مریم ہے سچا, اور مریم کو غذا کی ضرورت ہے.
مریم کو غذا کی ضرورت ہے.
حکم آیا
عزی اے لائے کے بے جز عین نخلت ہے تو ساخت علیہ کے روتا بن جنیا.
مریم جس کھجور کے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اسے ہلاؤ.
یہ درخت گرائے گا تازہ میرے روتبن کھجور جنیا تازہ.
میں زور دے رہا ہوں تازہ کھجور, تازہ کھجور. اچھا اور میں کب پکتے ہیں؟ جون جولائی اگست میں شدید گرمی میں. اور عیسیٰ کب متولد ہوئے؟ 25 دسمبر کو شدید سردی میں. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ
شدید سردی کے موسم میں تازہ خرمے پیدا کرنے والے پروردگار یہ ہلانے کی شرط کیوں ہے؟ جب تازہ خرمے تم نے بنا دیے تو ٹکتا دے تالے ہلاؤ. محنت کرنا تمہارا کام ہے, رزق دینا میرا کام ہے.
عجیب پڑھنے فکر ہے نا بھائی. سمجھ میں آ گئی محنت کی قوت.
مزدور محنت کرنے والا, مزدور محنت کرنے والا.
مزدور کا لفظ حقیر نہیں ہے,
جو محنت کرے وہ مزدور ہے. اور میں نے سبھی نے آواز دی کہ مزدور کی اجرت
وسیلہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو.
بھائی توجہات مزدور ہے, مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. بھائی اسی لیے نبی نے طے کیا کہ جب میں اجرت مانگوں گا تو غدیر کی دو پیر میں مانگوں گا, تاکہ ٹپکتے ہوئے پسینے میری کی بولا یہ تیرار ہو جائے.
رسول کی, رسول کی رسالت کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتے. تو یہی تو بات کہی قرآن نے,
قل
سورہ شورا
لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربیٰ.
ابھی کہہ دے کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے,
اگر دینی ہے میرے خراب داروں سے محبت کروں،
میری اجرت، رسالت کی اجرت، عجیب کمال ہے نا، دین سکھلایا اس کی اجرت، قرآن دیا اس کی اجرت، نمازیں سکھلائی اس کی اجرت، اور محبت اجرت میں کس کی؟ اور بات کہنے لگے جیسے ہم نے دین لیا ویسے ہی قربانی بھی لیا، جیسے ہم نے شریعت لی ویسے ہی قربانی بھی شریعت لی، تو یہی ہے نا، جیسے ہم تک اسلام آیا ویسے قربا تک بھی اسلام آیا، تو اب ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی محبت واجب کی گئی؟ تو بھائی بات یہ کہ خدا حکم مودت دینے والا، رسول اجرت مانگنے والے، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے،
گروہ ہے نا، چار ہی گروہ ہے، اللہ حکم دینے والا، نبی اجرت مانگنے والا، امت اجرت دینے والی، قربا اجرت لینے والے، تو اگر قربا نے بھی امت ہی کی طرح دین لیا ہوتا تو وہ دینے والوں میں ہوتے، لینے والوں میں نہ ہوتے،
حفاظت کتاب کی ذمہ داری قربا کی ہے،
شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری قربا کی ہے، سنت رسول کے تحفظ کی ذمہ داری
قربا کی ہے، یہ بے دلیل دعوے نہیں ہیں،
عاشور کے دن جب میرا مولا اکیلا ہوا
یہ دعویٰ بے دلیل نہیں ہے، تو جب حسین اکیلے ہوئے رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا،
رسول کی آبا اپنے دوست پہ ڈالی، رسول اللہ کی تلوار اپنے بغل میں حمائل کی، رسول اللہ کی سواری کے ناکے پہ سوار ہوئے،
سن رہے ہو، امامہ رسول کا، آبا رسول کی، تلوار رسول کی،
سواری
رسول کی، اور آنے کے بعد آواز دی ایوہ الناس، کیا اس وقت دنیا میں تمہارے نبی کا کوئی نوازہ میرے علاوہ بھی موجود ہے؟ سب نے آواز دی کہ نہیں حسین، تمہارے علاوہ اس وقت پورے زمین پر کوئی نبی کا نوازہ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ آواز دی بے مت تک قلون نہیں، یہ تم میرے قدر پہ آمادہ کیوں ہو؟
ہم آلات تمہاری سبق تو
کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟
ہم سنت بدل تو
کیا میں نے رسول کی سنت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟
ہم اعلیٰ شریعت بدل تو
کیا میں نے شریعت الہی میں کوئی تغیر و تبدل کیا ہے؟ تین سوال ہیں حسین کے، کیا میں نے خون ناحق بہایا؟
پوری فوج دشمن کی فوج تمہاری، نہیں حسین
تم نے خون ناحق نہیں بہایا، پھر پوچھا کیا میں نے سنت رسول بدلی ہے؟
کہا نہیں
تم نے رسول کی سنت نہیں بدلی،
پھر سوال کیا کیا میں نے شریعت کا کوئی حکم بدل دیا؟ کہا نہیں
تم شریعت کے حامل ہو،
30,000 کے لشکر سے حسین نے اقرار دے لیا کہ سنت محمد اگر دنیا میں کہیں ہے تو میرے پاس ہے، شریعت الہی اگر دنیا میں کہیں ہے تو میرے پاس ہے،
دشمن کا اقرار موجود ہے، پلٹے اور دروازے خیمہ پر کھڑے ہو کر، کھڑے خیمہ پر کھڑے ہو کر حسین نے آواز دی حل من ناصری ینصر،
ہائے پائے ہماری مدد تاج کو آنے والا، عالمین موہی سنگھ جو بھی سنا ہے، کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا حل من ذات بن یدب عن حرم رسول اللہ.
ارے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں لیکن یہ جملے ذہنوں میں محفوظ ہو جائیں. حل من ناصرین ینصرونا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ حل من مغیثین یغیثنا, ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ حل من ثابتین یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ جیسے ہی میرے مولا نے آواز بلند کی دو خیموں میں اضطراب پیدا ہوا. ایک خیمے سے سید سجاد ٹوٹا ہوا نیزا ہاتھ میں لیے ہوئے, مقتل کی طرف روانہ ہوئے. بیمار امام, بیمار امام ایک ٹوٹا ہوا نیزا ہاتھ میں لے کر خیمے سے باہر آیا, چلا مقتل کی طرف. ایک مرتبہ, ایک مرتبہ حسین نے زینب کو آواز دی, باہر سید سجاد کو سنبھالو. بی بی نے شانہ تھاما, کہا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے, خودی اما آپ نے سنا میرا بابا اکیلا ہو گیا. میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. حسین آئے, حسین نے سید سجاد کو پھر خیمے میں پہنچایا. اور اب جو باہر نکلے, اب جو حسین باہر نکلے سجاد کے خیمے سے, پھر دوسرے خیمے سے قرآن کی آواز بلند ہوئی. آئے قریب, کہا ام رباط, ام رباط کیا بات ہے؟ یہ تمہارے خیمے میں چھوڑے گریا کیسا؟ پہچانتے ہو نا ام رباط کو؟ سکینہ اور اصغر کی ماں. ام رباط کیا بات ہے, یہ تمہارے خیمے سے شور کی آواز کیا دی؟ ام رباط خیمے کے دروازے پہ آئی, کہا والی جب سے آپ نے استغاثے کی آواز بلند کی ہے, حل من ناصرین ینصرونا, اصغر جھولے میں رکتا نہیں ہے, اپنے آپ کو گرا لیتا ہے. لا لا میرے اندر کو دو, شاید شاید میں اسے پانی پلا کے لاؤں. حسین نے اصغر کو گود میں لیا, شدید دھوپ تھی, دو بہت سبق تھا, آبا کا چھایا تھی اصغر کے اوپر. فوج یزید سمجھی, یہ حسین شاید قرآن لا رہے ہیں, لیکن حسین نے میدان میں آنے کے بعد جب آبا کا دامن ہٹایا تو دیکھا چھ مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ. کہنے لگے اے فوج دفاع کار, تین دن سے اسے پانی نہیں ملا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر تم میں کوئی آزاد مریض ہو تو میرے بچے کو پانی پلا لو. یہ کہہ کر کچھ انتظار کیا حسین, جب خدا کا کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگے بیٹے اس فوج کو میری بات پہ یقین نہیں. تو اپنی پیاس کا اعلان خود کر دے, ایک مطلب چھوٹے بچے نے اپنی زبان دان کے نکالے. پانی پانی پھر بھی نہ ملا. حسین نے کہا فوجیو, تم سمجھتے ہو کہ شاید میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں,
تو میں اسے مٹا کر دور ہو جاتا ہوں.
تم آ کر پانی پلا دو. حسین نے جلتی ریتی پر اثر کو اٹھا دیا.
دور چلے گئے. جب پھر بھی جواب نہ آیا تو اثر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. یہ وہ وقت تھا جب یزید کی فوج پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. فیصل خان نے آواز دی, یا ہرولا ایک تک کھڑا کر اسے.
میرے پاس جملے نہیں ہیں, میرے پاس جملے نہیں ہیں.
ہرولا
حسین کی بات کو قطع کر دے.
تیر چلا. عرب مقتل نے جملہ لکھا, پھر طلبہ سبیوں میں نے یدیر باپ اتنی شدت سے تیر آیا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا.
حسین حسین بچے کو لے کے پلٹے. دیکھو حسین کی ذمہ داریوں کو محسوس کرو. حسین امام باپ بھی ہے, باپ بھی ہے.
ماں سے بچے کو لائے تھے پانی پلانے کے لیے.
ہمت نہیں ہوتی
کہ ماں کے پاس اس بچے کی لاش لے جائے. سات مرتبہ آگے بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردن سے قضائی و تسلیم لے ہم نے.
ایک مرتبہ حسین نے اپنے دل کو مضبوط کیا. ام رباب کے خیمے کے دروازے پہ آئے اور آواز دی, ام رباب دروازے پہ آئی. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے وارث ہیں, آپ میرے والی ہیں.
کہا میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا مولا کیوں نہیں مانوں گی. تو ایک مرتبہ آبا کا دامن لگایا کہ بچے کو پانی تو نہ پلا سکا. تیرے بچے کی لاش لایا ہوں.
میرے عزیزو, میرے دوستو, گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. چلے حسین خیموں کے پیچھے آئے, ذوالفقار سے قبض کو دی, بچے کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد جب پلٹے ہیں تو اس خیمے کے دروازے پر اترو بیٹھ گئے. حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی آنے والے نے سلام کیا, السلام علیکم یا عبداللہ.
فرزند رسول آپ کو میرا سلام ہو. سر اٹھایا, جواب سلام دیا. کہا اے شخص تو کون ہے جو مجھے آج کے دن سلام دلایا سمجھتا ہے؟ اس نے آواز دی, آنا پڑی تو سمرا, میں آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں.
تمہیں یاد ہے نا؟ دیکھو یہ مقتل اور تاریخ کی حقیقتیں. حسین ایک بیٹی کو مدینے چھوڑ دیا, بیمار تھی مدینے میں چھوڑ دیا. اس نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط ہے فاطمہ صغرا کی طرف سے اپنے باپ حسین ابن علی کے نام.
بابا سب سے پہلے اظہر کی خیریت سے مطلع دیجئے. علی اکبر نے, بھائی علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی شادی ہوگی تو میں تمہیں بلاؤں گا. بابا مجھے مطلع کیجیے کہ اکبر کی شادی آپ نے کہاں طے کی. بس یہ پڑھنا تھا کہ حسین کھڑے ہوئے, یا علی کہتا قاصد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, کہتے ہوئے چھوٹی سی خبر دیا ہے اور کہا یہ ہے سوگرا کے خط کا جواب.
اصغر
دفن ہو گیا.
سکینہ کا سگا چھوٹا بھائی
اصغر
دفن ہو گیا. اب حسین آئے میدان کربلا میں, بڑی دیر تک جنگ تھی اور یہ کہہ کے جنگ تھی کہ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی سو رہا ہے. خورا کتنا
اب اس کی جنگ دیکھو
جس کا جوان بیٹا نے سینے بدر سکھائی ہے.
اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے.
فوجیں بھاگ گئی. یہ مجبور کی جنگ نہیں ہے, مظلوم کی جنگ ہے. فوجیں بھاگ گئی,
دور دور چلے گئے. حسین میدان میں اکیلے کھڑے ہیں. مقصد لکھتا ہے کہ 2 آوازیں حسین کے سامنے آئیں. پہلی آواز یہ آئی کہ یا یہ تو ہم نے سن بتائیں گا
رب کے راج یقین مر لیا.
اور دوسری آواز حسین کے کانوں میں آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا. حسین نے تلوار نیام میں رکھی. انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد گردن کو نگڑا کے بیٹھ گئے. کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا.
میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک مرحلے پر حسین زمین پہ آئے. حسین زمین پہ آئے. اجوکم اللہ, تم نے گریہ کیا, گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن میری خواہش ہے کہ یہ جملے پوری توجہ کے ساتھ سماعت کر لو. گھوڑے سے زمین پہ آئے. سنو گے, ایک مرتبہ حسین نے سجدے میں سر رکھا. اچھا ابھی میں نے کیا بیان کیا؟ امامہ رسول کا, ابا رسول کی تلوار, رسول کی سواری, رسول کی. اور اب جب سر کٹا ہے اور بہن آ رہی ہے بھائی کے لاشے پر تو کہنے کی آنتا آخی کیا تو ہے میرا بھائی. دنیا کے سارے مسیحے کسی ایک جملے پہ نثار ہو جائے, کیا تو ہے میرا بھائی. بی بی پلٹی, ابھی بی بی خیمے میں نہیں گئی تھی کہ فوجی عزیز میں شادی آنے بننے لگے. تھوڑا تفاری اچھلنے لگا, کہیں سے آواز آئی علاقت پتڑ اتاروں کے سر ملا. خوبی نے بیمار بھتیجے کو جگایا. بیٹے باہر سے شور کی آواز آ رہی ہے. بیٹے نہ اس کے لیے ہوا کیا
سچا دکھے. خیمے کا پردہ اٹھایا, منہ کے نظر پہ لگا پڑی تن کے سلام بولے کی آواز. حسین کا سر لو کے نیتا پہ بلند ہو گیا. خیمے چلے, بچی نے تماچے کھائے, کانوں سے گوشوارے نوچے گئے.
اجکم اللہ, اجکم اللہ. اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے ہوئے. حسین نے آخری رخصت کے وقت اپنی بہن زینب سے یہ وصیت کی تھی, بہن میرے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو خیال رکھنا.
شہزادی زینب نے بچے گرے, 2 بچے کم تھے اور 1 بچی کم تھی. دونوں بہنیں میدان میں گئی ہیں تو دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ایک طرح سے نیچے سو رہے ہیں. بہنوں نے جب اٹھایا تو ان کے سینے پر چھوٹے بھی کاپوں کے نشان آتے.
اللہ عجب پر اللہ گفتگو نام ہو گئی. سب بچوں کیا سینے پر سونے والی موجود نہیں تھی. تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ زندگی بار کیا نہیں. جب تماچے کھا چکی, دوسرے کے دامنوں پہ آگ لگ چکی, جب گوشت والے نکال نکل گئے, خیموں میں آگ لگ گئی,
اب بچی پر نکالنے لگی اب مکھن چلی اور یہ کہتی چلی بابا مجھے نیند آ گئی ہے بابا بابا مجھے اپنے بنا لو بابا ایک تکے ہوئے گلے سے آپ آئی اے رہی ہے زینب بچی تو بہت میں گھر میں پیدا آئی بچی آ گئی سو گئی اب کہیں سے بھی پانی آیا ہو جب پانی آیا تو پوچھا آپ بیٹی سکی گفتگو تمام ہو گئی اس شہزاد کے دل سننا اور مجھے یاد دیکھنا یہ وہ بچی ہے جو بچوں کو دیا کہ بچوں مت گھبرا میرا چھٹا پانی لینے کے لیے بتا دو ہے بچوں ابھی پانی آ جائے گا میرا چھٹا گیا ہے پانی کے لیے زیادہ سے جلایا پانی آ گیا بچی ہوتی کیا بتا چکر اجرکمل اللہ کیا بتا آ گیا بھی تمہارا چچا نہیں آیا چاچا اماں مجھے پانی دے دی پانی لے کر آخری کہاں جا رہی ہے باپ بھی تو کہا تھا ہوتا ہوتا ہے پانی دیتا ہے میرا میرا چھوٹا بھائی بعد میں